الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله غير مقنوط من رحمته ولا مخلوب من نعمته ولا مأيوس من مغفرته ولا مستنكف عن عبادته الذي لا تبرح منه رحمة ولا تفقد له نعمة. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. بزرگان محترم، کل کی گفتگو میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اگر کوئی زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. اس عشرے کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا وہ امام برحق کا تعارف ہے. چنانچہ اس حوالے سے مکمل تفصیل انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور مکمل سے مراد یہ ہے کہ امام زمانہ کا ایک تعارف معرفت کے حوالے سے ہے، ظہور کی علامتیں ہیں، ظہور ہو جانے کے بعد انسان کی کیا ذمہ داری ہے، غیبت کے زمانے میں انسان کی کیا ذمہ داری ہے، اور پھر یہ کہ عقیدہ امام زمانہ کس حد تک انسان پر رکھنا واجب ہے. کل کی گفتگو میں جو یہ حدیث پیش کی جس میں ختم مرتبہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. اس میں بہت دقیق نکات پوشیدہ ہے. یہ روایت، یہ حدیث ایسی ہے کہ جو شیعہ کتابوں کے اندر بھی مل جائے گی اور اہل سنت کی کتابوں کے اندر بھی مل جائے گی، کوئی اختلافی حدیث نہیں ہے. علامہ تفتزانی، مشہور اہل سنت عالم دین، اپنی کتاب شرح عقائد للنصفی اس میں بات ذکر کرتے ہیں کہ اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے شیعہ اور سنی کے درمیان، مسلمانوں کے کسی فرقے میں اختلاف نہیں ہے کہ یہ حدیث اپنے مقام پر موجود ہے. البتہ اس کی ترجمانی میں اختلاف ہو سکتا ہے، انٹرپریٹیشن کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس حدیث میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ارشاد ہو رہا ہے کہ من ماتا، من کا مطلب کیا ہے؟ من کا مطلب عربی زبان میں ہوتا ہے جو. ماتا مر گیا، جو مر گیا، اور من کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ چاہے کسی بھی علاقے میں رہنے والا وہ جو ہو، وہ مکے کا رہنے والا ہو، مدینے کا رہنے والا ہو، شام کا رہنے والا ہو، کوفے کا رہنے والا ہو، کراچی کا رہنے والا ہو، لاہور کا رہنے والا ہو، جو بھی آدمی مر گیا اور کسی بھی زمانے سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وفات رسول کے بعد کا ہو اور وہ مر جائے بغیر معرفت امام زمانہ کے، یا وہ آج کے زمانے کا مؤمن ہو اور وہ امام زمانہ کی معرفت کے بغیر مر جائے. من کا مطلب یہ کہ جو کوئی ہو. من مات ولم یعرف امام زمانہ، جو آدمی مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہوا، اس کا مطلب یہ ہوا. اب جو کا دائرہ آپ نے دیکھ لیا کتنا وسیع ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک انسان مر رہا ہے ضروری ہے کہ کوئی امام ہو جس کی معرفت حاصل کی جائے، ورنہ آدمی مرتے رہے اور امام زمانہ موجود نہ ہو تو پھر یہ بات لغ ہو جائے گی کہ انسان مرے اور زمانے کے امام کی معرفت نہ حاصل کی ہو تو موت جاہلیت کی موت ہوگی، یہ بات لغ ہو جائے گی، بیکار ہو جائے گی. اس لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی مر رہا ہے تو ضروری ہے کہ امام زمانہ موجود ہو اس زمانے میں. دوسری بات یہ حکم کیا دیا جا رہا ہے رسول اللہ کی طرف سے، من مات ولم یعرف امام زمانہ، جو آدمی مر گیا اور زمانے کی امام کی معرفت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا ہے. یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے معرفت حاصل کرنے کا، امام کو پہچاننے کا حکم دیا جا رہا ہے، امام بنانے کا حکم نہیں دیا جا رہا. امام کی معرفت کے بغیر مرے گا، یعنی بنایا امام ہے جس کی معرفت حاصل کرنی ہے، اپنی جانب سے امام بنانے کی اجازت نہیں ہے. اور یہ حدیث اتنی مستند ہے، یعنی کس کس مقام پر یہ استعمال ہوئی ہے تاریخ میں لکھا ہے. حجاج بن یوسف کے نام سے تو سب واقف ہیں، بزرگان اس بات سے واقف ہے کہ یزید جب برسر اقتدار آیا تھا تو اب مدینہ کے حاکم ولی کو یہ خط لکھا تھا کہ چار لوگوں سے بیعت کر لینا، اس میں سے امام مظلوم کا نام نہیں ہے، خلیفہ اول کے بیٹے کا نام ہے، خلیفہ ثانی کے بیٹے کا نام ہے، زبیر کے بیٹے کا نام ہے، اور مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کا نام ہے. خلیفہ اول کے بیٹے کا نام ہے عبد الرحمن بن ابی بکر، خلیفہ ثانی کے بیٹے کا نام ہے عبداللہ بن عمر، زبیر کے بیٹے کا نام ہے عبداللہ بن زبیر، اور حسین علی کے بیٹے کا نام ہے حسین بن علی. ان چار لوگوں سے بیعت کرنے کا حکم تھا یزید کی طرف سے. ہوا کیا سب جانتے ہیں کہ امام حسین نے بیعت سے باقاعدہ انکار کیا ہے اور مدینہ چھوڑ کر گئے ہیں. باقی یہ تین حضرات وہ تھے جو گوشہ نشین ہو گئے، اور جب رات کی تاریخی ہوئی یہ فرار کر گئے، فرار کی اولاد تھے، فرار ہوئے ہیں، چلے گئے، یہ زندہ بچ گئے. واقعہ کربلا گزر گیا، زندہ تھے. جب یزید انتقال کر گیا اس کے ایک سال کے بعد عبد الملک بن مروان کا دور آیا، اور اس کے زمانے میں حجاج بن یوسف عراق کا بادشاہ، عراق کا گورنر تھا. اب آپ کو معلوم ہے کہ حجاج بن یوسف کی مظالم کیسے ہیں، بلکہ اس کی جب موت ہوئی ہے تو اس کے زندان کو جب کھولا گیا تو 1,40,000 لوگ تھے جو قید تھے، 1,40,000 اس زمانے کے، اور ایسی قید تھی کہ جس کے اوپر چھت نہیں تھی. جب دھوپ کی کرنیں پڑتی تھی اور لوگ اپنے ہاتھوں پر اپنے سروں پر ہاتھ رکھتے تھے دھوپ سے بچنے کے لیے تو اوپر سے پتھر پھینکے جاتے تھے، ایسے ایسے عجیب مظالم ہیں. اس کا جملہ یہ ہے کہ کاش میں کربلا کے میدان میں ہوتا تو شمر جیسا کام کرتا، بلکہ اس کا جملہ یہ ہے کہ شمر سے بڑھ کر ظلم کرتا. اسی کے سلسلے کا ایک خلیفہ عمر بن عبدالعزیز وہ بڑا عجیب جملہ کہتا ہے، اس سے پتا چلتا ہے کہ اس کی خباثت کتنی تھی. کہتا ہے کہ لو جاعت کل امت بخبیثها وجئنا بالحجاج لغلبناهم، اگر ساری قوم اپنے اپنے خبیث کے ساتھ آئے اور ہم فقط حجاج کے ساتھ آئے تو ہم ان پر غالب آ جائیں گے. ایسا حجاج بہت سارے شیعوں کو قتل کیا، ساتھ ساتھ زبیر کے بیٹے عبداللہ کو بھی قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد سولی پر لٹکا دیا. جب یہ تماشا لوگوں نے دیکھ لیا تو پھر خلیفہ ثانی کے بیٹے عبداللہ بن عمر حجاج کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں رات کی تاریخی، اور کہتے ہیں کہ میں آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے حدیث رسول سنی ہے من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو آدمی مر گیا اور زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا ہے، میں جاہلیت کی موت سے بچنے کے لیے آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں. حجاج نے کہا میرا ہاتھ تو فارغ نہیں ہے، پیروں پر بیعت کر لو. وہ کہتا ہے مذاق کر رہا ہوں میرے ساتھ؟ کہتا ہے اے احمق مذاق تو تم نے کیا ہے، یہ حدیث رسول نہیں ہے جس کی وجہ سے تم میرے پاس بیعت کرنے کے لیے آئے ہو، تم نے عبداللہ بن زبیر کا انجام دیکھا جس کی وجہ سے میرے پاس بیعت کرنے کے لیے آئے ہو. یہ حدیث بہت اتھنٹک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. تو حکم دیا جا رہا ہے کہ جو زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر بنے مرے وہ جاہلیت کی موت مرا ہے. اور یہ زمانے کا امام اتنا زیادہ اہم نقطہ آج کے دور میں بن جاتا ہے. امام زمانہ کا عقیدہ عجیب بات ہے، ابھی امام مہدی کی ولادت نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے جھوٹے دعوے دار کھڑے ہو گئے کہ ہم امام مہدی ہیں،
اتنا ہی مضبوط عقیدہ ہے، جھوٹے دعوے دار کھڑے ہو گئے. اور امام مہدی کے غیبت کے زمانے میں تو بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے، علماء نے جمع کیا کہ تقریباً 50 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے جھوٹا دعویٰ کیا تھا امام مہدی ہونے کا، 50 لوگ. ایک کا نام بہت مشہور ہے، بزرگان بھی واقف ہیں اس کے نام سے، جعفر کذاب، بہت مشہور نام. اس کا مطلب یہ ہوا کہ معرفت کتنی ضروری تھی کہ لوگ کھڑے ہو رہے تھے امام مہدی بننے کے لیے، امام زمانہ بننے کے لیے. اور میں نے کل کی گفتگو میں بیان کیا تھا کہ معرفت الگ الگ ہے، شیعوں کی معرفت الگ ہے، دوسرے مسلمانوں کی معرفت الگ ہے، اہل کتاب یہودیوں کی عیسائیوں کی معرفت الگ ہے، اور جو کسی دین کو نہیں مانتے اور ایسے کافر ہیں ان کی معرفت الگ ہے. ہر ایک کی معرفت ہے، تقریباً 4 قسمیں ہم بیان کر سکتے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جو خدا ہی کو نہیں مانتے، کافر ہیں، خدا کا انکار کرتے ہیں، کسی مذہب کو نہیں مانتے. یہ فلسفی بھی، یہ دنیا پرست لوگ بھی کہتے ہیں کہ کوئی زمانے کا ایسا شخص ہونا چاہیے جو ان قوانین پر، جو عدالت کے قوانین ہیں اس پر عمل کرنے کے بعد پوری دنیا کے اندر عدل و انصاف قائم کرتے. پھر دوسرا گروہ ہے، کچھ ایسے کافر ہیں کہ جو کسی کتاب کو مانتے ہیں، ہندو ہیں وہ بھی کسی کتاب کو مانتے ہیں، زردشتی ہیں وہ بھی کسی کتاب کو مانتے ہیں، یہودی عیسائی وہ بھی کسی کتاب کو مانتے ہیں، ان کا عقیدہ ان سے بڑھ کر. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی عدل و انصاف قائم کرے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خدائی نمائندہ ہو. ایک خدائی نمائندہ آئے گا جو عدل و انصاف قائم کرے گا. ان سارے مذاہب سے ہٹ کر پھر اسلام کا عقیدہ ہے، جو اسلام میں داخل ہے وہ بھی امام مہدی کو مانتے ہیں. وہ کس حد تک مانتے ہیں؟ یہ فقط خصوصیت جانتے تھے کہ عدل و انصاف قائم کرے گا، یہ لوگ نام سے بھی واقف ہیں کہ جو عدل و انصاف قائم کرے گا وہ خدائی نمائندہ بھی ہوگا، اس کا نام امام مہدی ہوگا، سوائے کچھ گنے چنے اہل سنت علماء کے، جس میں مشہور نام ابن خلدون کا آتا ہے، اور آج کے زمانے کے جاوید احمد غامدی صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ امام زمانہ کوئی نہیں. ان سے سوال کیا گیا تھا ایک سیمینار کے اندر کہ آپ کیا فرماتے ہیں امام زمانہ کے بارے میں، امام مہدی کے متعلق، کیا ان کی ولادت ہو چکی ہے یا بعد میں ہوگی، ان کے حالات کیا رہیں گے، وہ کس طریقے سے ظہور فرمائیں گے، آپ کیا فرماتے ہیں، تفصیل کے ساتھ بیان کیجیے. ان کا جواب یہ تھا، یہ یوٹیوب پر موجود ہے، کمنگ آف امام مہدی کے عنوان سے جاوید احمد غامدی صاحب کا جواب ہے، کہتے ہیں کہ جتنی باتیں امام مہدی کے متعلق مشہور ہے وہ لوگوں کی زبانوں پر ہے، قرآن مجید احادیث رسول اس بات سے بالکل خالی ہے کہ کوئی امام مہدی ہے، اور جتنی روایتیں ملتی ہیں وہ سب کی سب ضعیف ہیں، اور جب اس کی جستجو کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کا تعلق اہل تشیع کتابوں سے، نہیں مانتے ایسی روایتوں کو. لیکن اکثریت اہل سنت کی اس بات کے قائل ہے کہ امام مہدی کا ایک وجود ہے، البتہ ولادت نہیں ہوئی. اور شیعان حیدر کرار اس حد تک معرفت رکھتے ہیں، وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ امام مہدی، ان کی ولادت بھی ہو چکی ہے، وہ ابھی غیبت میں بھی ہیں، وہ قیام کریں گے، وہ خروج کریں گے، وہ ظہور کریں گے، ان سارے حالات کو بیان کرتے ہیں، اس حد تک ان کی معرفت ہے. تو معرفت کے درجات ہیں. لیکن مجھے تعجب ہوتا ہے ان مسلمانوں پر، 12ویں امام کے لیے انتظار کر رہے ہیں. میں کہوں گا آپ کی طبیعت میں تو بہت گنجائش پائی جاتی ہے، آپ کو انتظار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو اجماع کے ساتھ کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون امام ہے. کہیں گے نہیں، نمائندہ پروردگار ہے، وہ خدا کی جانب سے آئے گا، اس کا ہمیں انتظار کرنا پڑے گا. جب 12ویں کو خود اجماع کے ساتھ نہیں بنا سکتے تو پہلے پر اجماع کرنا کیسے جائز ہوگا؟ درود پڑھ دیجئے محمد والے. سحر قریب، اندھیروں کو دور ہونا ہے، سحر قریب، اندھیروں کو دور ہونا ہے، ضرور حجت دی کا ظہور ہونا ہے. بتا رہی ہے یہ تبدیلیہ زمانے کی، کسی ولی کا یقیناً ظہور ہونا ہے. حالات بتا رہے ہیں. ابھی اسی شعر سے مجھے ایک حدیث بھی اتفاق سے یاد آئی، ختم مرتبہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں، لا يقوم القائم الا على خوف شدید. بڑی عجیب حدیث ہے، اب مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے لیے تو بہت آسان ہے اس حدیث کو قبول کرنا. فرماتے ہیں کہ قائم آل محمد قیام نہیں کریں گے مگر اس وقت جب شدید بن امنی کی حالت ہوگی. شدید خوف و حراس کی حالت ہوگی. یہ خوف اگر عام ہو جائے گا اس وقت زمانے کے عوام ظہور کریں گے اور قیام کریں گے. تو ان کی معرفت ایسی ہے کہ جو ہر انسان پر لازم ہے, اور معرفت کے درجات ہیں, ہر ایک اپنے درجے کے حساب سے معرفت رکھتا ہے. البتہ جو شیعہ نے حیدر کر رہا ہے ان کو بھی معرفت میں اضافہ کرنا ہے, اس کے بھی کئی درجات. آج شب جمعہ بھی ہے, کل جمعہ کا روز معرفت امام زمانہ کو بڑھانے کا دن ہے. تین چار باتیں ایسی ہیں کہ جو زمانے کے امام کے حوالے سے بیان کرنے میں بہت ضروری سمجھتا ہوں. پہلی چیز, انسان صدقہ امام زمانہ نکالے. مصحف صدقہ انسان نکالتا ہے, صدقہ امام زمانہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی امام زمانہ کی صحت و سلامتی کا صدقہ. اگر زمانے کے امام کی صحت و سلامتی کا صدقہ نکالا جائے گا تو امام زمانہ پر حق بنتا ہے, ان پر واجب ہو جاتا ہے کہ جس سے صدقہ نکالا اس کی صحت و سلامتی کا خیال رکھے. صحت و سلامتی, زمانے کے امام کی صحت و سلامتی کا صدقہ نکالا جائے. یہ صدقہ کس کو دینا ہے؟ مصحف صدقہ ہوتا ہے, انسان کسی کو بھی دے سکتا ہے, حتیٰ شیعوں کو دینا چاہے شیعوں کو دے سکتا ہے, غیر شیعہ کو دینا چاہے اس کو بھی دے سکتا ہے, البتہ ناسبی نہ, سب کو دے سکتا ہے. لیکن صدقہ امام زمانہ غریب شیعوں کو دیا جائے. شب جمعہ ویسے ہی صدقہ نکالنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے, صدقہ امام زمانہ کے عنوان سے صدقہ نکالے. دوسری چیز جو علماء نے بیان کی اور اپنے تجربے سے بیان کی, خود علماء بیان کرتے ہیں کہ ہم نے کسی حدیث میں نہیں دیکھا, کسی روایت میں نہیں دیکھا, لیکن صدقے کا باب چونکہ بہت وسیع ہے, بہت ساری صدقے کے اندر چیزیں شامل ہو جاتی ہیں کہ انسان مسجد کے اندر صدقہ دے رہا ہے, کسی عالم کو صدقہ دے رہا ہے, کسی غریب کو صدقہ دے رہا ہے, رشتہ داروں کو صدقہ دے رہا ہے, بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں. علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا صدقہ نکالے جس کا نام بیمہ امام زمانہ رکھا گیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ کاروبار انسان کرتا ہے, انشورنس کرواتا ہے, گاڑی خریدتا ہے, انشورنس کرواتا ہے. آج کل تو یہ ہو گیا کہ خود انسان اپنے آپ کا بھی انشورنس کرواتا ہے, فائدہ خود کو نہیں ہوتا, فائدہ کسی اور کو ہو جاتا ہے, لیکن حالت یہ ہو گئی, انشورنس کرواتا ہے. اگر ان لوگوں سے انشورنس کروانے کے بعد انسان مطمئن ہو جاتا ہے, زمانے کو انشورنس دینے کے بعد انسان مطمئن ہو جاتا ہے, تو امام زمانہ کو انشورنس دینے کے بعد انسان پھر بے فکر ہو جائے, لاپرواہ ہو جائے. اور خود تجربے ہیں ایسے, بہت قریبی تجربے ہیں, جنہوں نے کام کیا, بیمہ امام زمانہ نکالا, کوئی دوسرا انشورنس نہیں کروایا, ان کی گاڑی محفوظ ہے, مکان محفوظ ہے, جو جس بارے میں بیمہ کیا وہ محفوظ ہے. اس کو نکالنے کا طریقہ کیا, کس کو دیا جائے؟ اب یہ بات مجھے بیان کرنا بھی پڑ رہی ہے اور کرنے میں ایک شرم بھی محسوس ہو رہی ہے. بیمہ امام زمانہ کے پیسے اس آدمی کو دیے جائیں جس نے بیمہ امام زمانہ کا مسئلہ بیان کیا ہو. اب کسی نے بھی بیان کیا ہو اور آپ نے کسی سے بھی سنا ہو, بیمہ امام زمانہ کا پیسہ اس عالم دین یا کسی بھی عام مومن کو جس نے یہ بات بیان کی ہو کہ زمانے کے امام کا بھی انشورنس ہوتا ہے, اس آدمی کو دیا جائے. اور پھر کل کا روز جو آنے والا ہے, اس دن دعائیں ندبہ پڑھ, دعائیں ندبہ. عجیب دعا ہے, اس کے جملے دیکھیے گا, متا ترانا و نراک. مولا کیسا زمانہ آ گیا ہے, میں چاہتا ہوں کہ ایک دن ایسا آ جائے جب میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, آپ مجھے دیکھ رہے ہو, کاش وہ زمانہ آ جائے. دعائیں ندبہ ایک ایسی دعا ہے, شیخ محمد علی عراقی یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بارے میں یقین ہے کہ جہاں دعائیں ندبہ پڑھی جاتی ہے, چاہے تنہائی کے عالم میں ہو, چاہے اجتماع میں ہو, وہاں امام زمانہ ضرور تشریف لاتے ہیں. اور بیان کرتے ہیں کہ مشہد مقدس میں 50-60 سال پہلے زمانے کے امام جب آئے تھے, یعنی کس حوالے سے ان کے یہ تعارف ہوا, کہتے ہیں کہ دعائیں ندبہ مشہد میں پڑھی جاتی تھی, گھر میں ایک آدمی دعائیں ندبہ پڑھتا تھا, ایک آدمی. گھر والوں کو پتا چلا کہ جب یہ اکیلا دعائیں ندبہ پڑھتا ہے زمانے کے امام آتے ہیں. گھر والوں کو پتا چلا, گھر والوں سے رشتے داروں کو پتا چلا, محلے والوں کو پتا چلا, اس گھر سے دوسرے گھروں تک پتا چلا, دعائیں ندبہ پورے مشہد میں عام ہو گئے. 50-60 سال پہلے کی بات ہے. اور اس طریقے سے پورے ایران میں, اور اب جہاں جہاں شیعہ نے حیدر قرار رہتے ہیں, تقریباً ہر ایک جانتا ہے کہ دعائیں ندبہ نام کی دعا ہے. دعائیں ندبہ جہاں پڑھی جاتی ہے وہ زمانے کا امام تشریف لاتے ہیں. یہ عجیب حدیثوں کے اندر باتیں ملی ہیں, ایک حدیث کے اندر یہ بات ملی ہے, کئی حدیثوں کے اندر یہ آئی ہے بات کہ جو زمانے کے امام سے ملاقات کرنے کا دعویٰ کرے اسے جھٹلاؤ. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میری زمانے کے امام سے ملاقات ہوتی ہے, کہو جھوٹا ہے. دوسری طرف خود زمانے کے امام ملاقات کرنے کے لیے آ رہے ہیں, ان دونوں باتوں کو جم کیسے کیا جائے؟ بیان یہ کرنا چاہ رہی حدیثیں جو ہماری عقل تک آ سکا وہ یہ ہے کہ حدیثوں میں بالکل ٹھیک کہا کہ جو زمانے کے امام کی ملاقات کرنے کے بارے میں دعویٰ کرے کہ میں نے ملاقات کی اس کو جھٹلا کیوں، تاکہ وہ یہ دعویٰ کر کے اپنا کاروبار نہ چمکانے لگے، اپنا پیٹ نہ بھرنے لگے، مال و دولت نہ حاصل کرنے لگے، اپنی کوٹھی اپنی دکانیں نہ بنانے لگے، اس بات کو جھٹلاؤ. اور سچے ملاقاتی اور جھوٹے ملاقاتی پہچان یہ ہے، سچا ملاقاتی کبھی بھی اس بات کا اظہار نہیں کرے گا کہ میرے زمانے کے امام سے ملاقات ہوتی ہے. آیت اللہ مہدی بحر العلوم بہت بڑا نام ہے، مرجع علی قدر ہیں، آج بھی حوض علمیہ کے اندر جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اس کے اندر ان کا نام آتا ہے، آقا مہدی بحر العلوم. ایک مرتبہ درس مکمل ہوا، ایک مومن نے آ کر سوال کیا، آقا صاحب یہ بتائیے کہ کیا زمانے کے امام سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ اب سوال ایسا کیا ہے، اگر ملاقات ہوئی بھی ہو تو کیا کہے آدمی؟ آقا مہدی بحر العلوم ذرا سر کو جھکاتے اور سرگوشی کے ساتھ کہتے ہیں، جو قریبی طالب علم ہے اس سے سن لیا جملہ، کہتے ہیں کہ زمانے کے امام نے مجھے اپنے سینے سے لگایا ہے. اب پھر سر اٹھا کر کہتے ہیں کہ حدیثوں میں ملا ہے کہ جو زمانے کے امام کی ملاقات کا دعویٰ کرے اسے جھوٹا کرے. یہ سچے ملاقاتی کبھی بھی اظہار نہیں کرتے، چھپاتے ہیں. اچھا، ہمارے یہاں یہ بات بڑی مشہور ہے، علامہ ہلی کے زمانے کے امام سے ملاقات ہو گئی، مقدس اربیلی کی ملاقات ہو گئی، شیخ مفید کی ملاقات ہوئی، بڑے بڑے علماء کرام کی ملاقات ہوئی، کیا کسی عام مومن کی بھی امام زمانے سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ ایک اپنا کاروبار کرنے والا ہے، جس کے حلال کما رہا ہے، کیا اس کی ملاقات بھی زمانے کے امام سے ہو سکتی ہے اور اس طرح سے ہو جائے کہ وہ زمانے کے امام کو پہچان بھی لے؟ بالکل ہو سکتی ہے، ہو سکتی ہے. ضروری صرف کتنا ہے؟ ضروری صرف اتنا ہے کہ انسان ان ذمہ داریوں پر عمل کرے جو اس پر واجب کی گئی، چاہے پھر وہ عالم ہو اس فیلڈ میں چلا جائے یا کسی اور فیلڈ میں ہو، چاہے وہ ایک نوکری کرتا ہو، ایک بزنس مین ہو، کمپیوٹر کا کام کرتا ہو، چاہے انجینئرنگ کا کام کرتا ہو، ڈاکٹر ہو، کوئی بھی کام کرتا ہو، اپنے فرائض اپنی ذمہ داری پر عمل کرے گا زمانے کے امام سے ملاقات کرتے ہیں. اس زمانے کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، جب بجلی نہیں تھی، نور نہیں تھا، روشنی نہیں تھی، رات کے وقت ایک حوض علمیہ کے اندر ایک استاد عالم دین رفع حاجت کرنے کے لیے باہر نکلتے ہیں. جیسے ہی باہر نکلے، دیکھا کہ جہاں سرونٹ کوارٹر بنا ہوا ہے وہاں پر لائٹ ہے، روشنی ہے. یہ آگے بڑھے، یہاں پر کیسے روشنی پہنچ گئی، ہم تک نہیں آئی ہے روشنی، یہاں کیسے پہنچ گئی؟ آگے بڑھے، چلتے چلتے جب ایک حد تک پہنچ گئے، اب پیروں کو آگے بڑھانا چاہ رہے، بڑھ رہے، پیچھے آنا چاہتے ہیں، پیچھے آ جاتے ہیں. اچھا، آواز لگانا چاہتے ہیں، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، بولنا چاہتے ہیں، بول نہیں پا رہے. بالکل یہی حالت کچھ منٹوں تک باقی رہی، اس کے بعد دیکھا کہ نور ایسے ایسے کم ہو گیا، روشنی کم ہو گئی، اب پیروں کو حرکت دینا شروع کی، پیر چلنے لگے. اس جگہ پہنچے، ایک خادم کا تھا، مدرسے خادم کا کمرہ تھا، داخل ہوئے، پوچھا کہ یہاں پر روشنی کیسے آ گئی، یہاں پر تو کوئی بجلی نہیں ہے، لائٹ نہیں، یہاں روشنی کیسے آئی؟ کہا وہ یہاں پر لائٹ کا بندوبست ہو گیا تھا، نور کا بندوبست، روشنی کا بندوبست ہو گیا تھا. تو کیسے ہوا، تفصیل بتاؤ کیا ہوا؟ تو کہا چھوڑو، بس یہ ہوتا ہے، یہاں پر کبھی کبھار ہو جاتا ہے اس طرح، چنگاری اٹھ جاتی ہے، نور آ جاتا ہے. کہا نہیں، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اب اس زمانے میں تو کسی نے لائٹ دیکھی نہ ہو، نور دیکھا ہی نہ ہو، اتنا زیادہ روشن کمرہ دیکھا، سوال کیا، مجبور کیا، بتاؤ کہ یہاں پر کیا ہوا تھا، تفصیل بتاؤ. کہ میں اس شرط پر بتاؤں گا، دو شرطیں، میں اس شرط پر بتاؤں گا کہ جب میں یہ واقعہ سنا دوں تو پھر مجھ سے اسی طرح سے خدمت لینا جیسے پہلے خدمت لیتے رہے ہو، اور دوسری بات یہ کہ میں جب تک زندہ ہوں اس واقعے کا تذکرہ کسی سے نہ کرنا. یہ ہے سچے ملاقات. اب پھر وہ بتاتا ہے، یہ صرف آج کی رات نہیں ہے، میں جب بھی اپنے زمانے کے امام سے فریاد کرتا ہوں، میرے زمانے کے امام یہاں پر تشریف لاتے ہیں. محمد یہ ملاقات کرنا بہت بڑا شرف ہے. بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال بھی ہے، تصور بھی ہے، ملاقات نہ کریں اور ملاقات کر لیں بظاہر اتنا فرق نہیں پڑتا ہے. وجہ یہ ہے کہ اگر انسان واجبات پر عمل کر رہا ہے، محرمات سے بچ رہا ہے، مستحبات کی پابندی کرتا ہے، اور پھر زمانے کے امام سے ملاقات نہیں ہوئی، تو ہم نے تو اپنی ذمہ داری ادا کر لی، کیا فرق پڑتا ہے؟ ملاقات کریں نہ کریں بات برابر بظاہر لگتی ہے، ذمہ داری ادا ہو گئی ہے، اور اگر زمانے کے امام سے ملاقات ہو گئی تب بھی انسان ذمہ داری ادا کر رہا تھا؟ نہیں، رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں، شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب کمال الدین و اتمام النعمہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، رسول اللہ شاہ فرماتے ہیں کہ طوبی لمن لقاہ، طوبی لمن احبہ، طوبی لمن قال به، خوش قسمت ہے وہ آدمی جو زمانے کے امام سے ملاقات کرے. پھر فرمایا خوش قسمت ہے وہ آدمی جو زمانے کے امام سے محبت کرے، عشق کرے، اور خوش قسمت ہے وہ آدمی جو زمانے کے امام پر اعتقاد رکھتا ہو. دیکھیں سارے سب کے لیے لفظ ایک ہی استعمال ہوا، توبہ. توبہ توبہ کا مطلب عربی میں ہوتا ہے خوش قسمت ہے وہ آدمی، لیکن آپ دیکھیں درجات میں فرق ہے. وہ خوش قسمتی اور ہے کہ زمانے کے امام سے ملاقات ہو جائے. زمانے کے امام سے ملاقات نہ ہو سکے پھر بھی خوش قسمت ہے، کب؟ اگر یہ محبت رکھتا ہو زمانے کے امام سے. اور اگر محبت بھی نہ ہو فقط اعتقاد ہو، معرفت اس حد تک ہو کہ کوئی زمانے کا امام ہے، یہ بھی خوش قسمت آدمی. لیکن درجات کے اندر فرق ہے. اب ایک ایسے میں بات آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، بظاہر آپ کو زمانے کے امام کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں لگے گی، لیکن انتظار کس حد تک کیا جاتا ہے زمانے کے امام کو، ذرا ملاحظہ کیجئے گا. جنگ صفین گزرتی ہے، بلکہ جنگ صفین سے پہلے کا یہ واقعہ ہے. مولا ایک مقام سے گزر رہے تھے، کوفہ سے جنگ صفین کی طرف جا رہے تھے، جاتے آتے راستے میں پانی ختم ہو گیا اور ایسی حالت ہو گئی کہ رشکر والوں میں سے کسی کے پاس بھی پانی نہیں بچا. مولا نے سفر اختیار کیا، سفر کو طول دیا، چلتے رہے. اب یہ حالت آ گئی کہ پیاسے اب ایسے ایسے زخمی ہو رہے تھے، بیمار پڑ رہے تھے اور مرنے قریب ہو رہے تھے. امام نے حکم دیا اپنے اصحاب کو کہ جن کے پاس ہمت ہے، طاقت ہے، وہ ذرا دور جا کر تلاش کریں کہ پانی کہاں پر موجود ہے. اصحاب گئے، تلاش کر کے آئے، پتہ نہیں چلا کہ پانی کہاں ہے. امام خود تشریف لے گئے، امام کھڑے ہو اپنے مقام سے کئی کلومیٹر چلتے ہیں، کئی حصہ طے کرتے ہیں اور پھر اس مقام پر پہنچتے ہیں. اپنے اصحاب کو بلا کر کہتے ہیں کہ اس جگہ پر گڑھا کھودو. تھوڑی دیر گزرتی ہے، لوگ گڑھا کھودتے ہیں، پانی نہیں نکلتا بلکہ پتھر آ جاتا. امام کہتے ہیں اس پتھر کو ہٹاؤ. اب کسی میں طاقت نہیں، ہمت نہیں، ویسے ہی پیاسے تھے. جو طاقتور ترین لوگ تھے لشکر کے، ان کو حکم دیا کہ تم سب مل کر پتھر اٹھانے کی کوشش کرو. تاریخ میں کہ 100 طاقتور لوگوں نے ہمت کی، کوشش کی کہ وہ پتھر کو اٹھائیں، اٹھ نہیں سکا. جب سب کی ہمت جواب دے دی، خود علی ابن ابی طالب آگے بڑھے، اس پتھر کو اٹھایا، آسانی سے اٹھ گیا. خیبر شکر مولا نے جب پتھر کو اٹھایا، چشمہ پھوٹا، لوگ سیراب ہوئے. اتنا سیراب ہوا کہ پانی بہ رہا تھا، لوگوں نے اپنی مشقیں بڑھ لی. مشقیں بڑھنے کے بعد دوبارہ سے سامان سفر تیار ہوا، لشکر آگے بڑھا. جب لشکر آگے چلا گیا، مولا جی پھر اس مقام پر رکتے ہیں اور اپنے لشکر والوں سے سوال کرتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے کہ وہ چشمہ کہاں پر ہے جو ہم نے کھودا تھا؟ کہتے ہیں ہاں ہمیں معلوم ہے، پتا ہے کہاں پر. چلو پھر دوبارہ وہاں جا کے دیکھتے، پانی موجود ہے، موجود نہیں. سب سارے لشکر والے دوبارہ اس مقام پر پہنچتے، گڑھا کھودنے کا حکم دیا جاتا. کوئی کہتا ہے یہاں پر گڑھا موجود ہے، کوئی کہتا ہے یہاں پر چشمہ موجود ہے، کوئی کہتا ہے یہاں پر کنواں موجود ہے. ہر ایک اپنی اپنی کوشش کر رہا ہے، کسی کو کنواں نہیں ملتا. پھر مولا علی آگے بڑھتے ہیں، بتاتے اس مقام پر چشمہ ہے، یہاں پر کھودو. پھر کھدائی ہوتی ہے، پھر جو پتھر رکھا ہوتا ہے اس کو ہٹایا جاتا ہے. یہ منظر، سارا منظر دور سے ایک عیسائی راہب دیکھ رہا ہوتا ہے. جب یہ منظر دیکھ لیتا ہے، آگے آتا ہے، دوڑتا ہوا پہنچتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ کون تھا کہ جس نے چشمہ کھودا؟ لوگ بتاتے ہیں کہ یہ ابو طالب کے بیٹے ہیں، علی ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ، امیر المومنین ہیں، انہوں نے چشمہ کھودا. آتا ہے اور جا کر پیروں میں گر جاتا ہے، قدم بوسی کرتا ہے اور رو کر کہتا ہے کہ میں آپ ہی کا تو انتظار کر رہا تھا، میں آپ ہی کا تو انتظار کر رہا تھا. کہتے تم تو عیسائی ہو، کیسے انتظار کر رہے تھے؟ کیا مجھ سے پہلے جو ایک عیسائی رائب تھا، اس سے پہلے جو عیسائی رائب تھا، اور کئی سلسلے اس سے بیان کی، اس سے پہلے جو عیسائی رائب تھا اس نے یہ سنا تھا کہ آخری رسول کا ایک وصی ہوگا اور اس وصی کی ایک شان یہ بھی ہوگی کہ وہ اس علاقے میں چشمہ تراش کرے گا اور وہ خود اپنے ہاتھوں سے کھو دے گا. اور پھر اس عیسائی راہب نے کہا تھا کہ جو یہ کام انجام دے تم اس کے ہاتھ پر بیعت کر لینا، میں آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں. اور وہ عیسائی راہب بیعت کرنے کے بعد مسلمان ہو جاتا ہے. میرا سوال صرف اتنا ہے، صرف اس نے اپنی زندگی میں انتظار کیا تھا یا نسلیں انتظار کر رہی تھی اس امام کا؟ اگر پتہ چل جائے انسان کو کہ کس مقام پر میرے مولا آنے والے ہیں تو وہاں انسان انتظار کرنے کے لیے اپنی نسلیں قربان کر دیتا ہے. اگر انسان کو معلوم ہو کہ حج کے موقع پر امام آتے ہیں، دعائے ندبہ کے موقع پر امام آتے ہیں، مجلس کے وقت امام آتے ہیں، اور معلوم ہو کہ خانہ کعبہ میں امام آئیں گے، اپنی نسلیں وہیں پر کھڑی کر دیتا ہے انسان کہ جب زمانے کے امام آئے تو ہم ان سے زیارت کریں، ان کی بیعت کریں. اور پھر ہے واقعہ آگے بھی ہے کہ وہ بیعت کرتا ہے، کہتا ہے کہ مولا میں آپ پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ بتائیں میں کہاں کون سی جنگ کرنی ہے. مولا کہتے ہیں ہم جنگ صفین کے لیے جا رہے ہیں، اور جنگ صفین میں مولا خود اس کا لاشا اٹھاتے ہیں، خود اس کو اپنے لباس کا کفن پہناتے ہیں. انتظار کرنے والے کی یہ شان ہے. بس جانے گرامی، وقت لیا میں نے آپ کا، اور کل کی انشاءاللہ گفتگو بھی اس غیبت کے پیریڈ میں انسان انتظار کیسے کرے. جمعے کے دن بہت اہم ترین دن ہے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، اور زمانے کے امام سے اپنا تمسک بڑھانے کے لیے. 28 رجب کی تاریخ تھی جب یہ قافلہ چلا تھا. آقا حسین کا قافلہ جب چلا ہے تو ڈائریکٹ کربلا نہیں کیا، پہلے مدینے سے چلا مکہ پہنچا، اور شعبان میں جب مکہ پہنچ گیا ہے تو اب ارادہ یہ ہے امام حسین کا کہ وہ حج کا فریضہ انجام دے. جو لوگ حج کر کے آئے ہیں یا کئی سال پہلے حج کر چکے ہیں، پروردگار ہم سب کو حج ہر سال نصیب فرما. انہوں نے محسوس کیا ہوگا جب ذی‌الحجہ کی آخری تاریخیں آتی ہیں کہ جب حج کرنے کا موقع آتا ہے انسان کا دل پھر مچلتا ہے، پھر تڑپتا ہے. اب حج کے دن بہت قریب آ گئے ہیں، اس کے لیے تیاری کرنی ہے. دل چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ وقت خانہ کعبہ میں گزارے. عجیب ماحول ہوتا ہے، ایک رش کی کیفیت ہوتی ہے، دنیا بھر کے زائرین آ رہے ہوتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف. انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں خانہ کعبہ کے پاس وقت گزاروں. لیکن اس زمانے کا ماحول بڑا عجیب ماحول تھا، دنیا بھر کے لوگ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر رہے تھے اور وارث کعبہ کعبہ چھوڑ کر جا رہے تھے. کیا حالت تھی زہرا کے لال کی، جن کے صدقے میں کعبہ تعمیر ہوا ہے وہ کعبے کو الوداع کہہ کر جا رہا ہے. احرام کو جو حج کے لیے باندھا گیا تھا اس کو عمرے میں تبدیل کیا اور پھر مکہ معظمہ سے ودا ہوئے. کوفہ جانا چاہتے تھے لیکن درمیان میں جناب مسلم نے عقیل کی شہادت کی خبر ملی، کوفہ جانے کا ارادہ ترک کر دیا، کربلا کی طرف روانہ ہوئے. چلتے چلتے جب اس مقام پر پہنچے کہ جب گھوڑا بھی تھک گیا اس سے بھی چلنے سے انکار کر دیا تو اپنے گھوڑے کو تبدیل کیا، دوسرے گھوڑے پر جب سوار ہوئے اس گھوڑے نے بھی چلنے سے انکار کر دیا، تیسرے گھوڑے پر سوار ہوئے. تاریخ میں ہے کہ حسین نے 6 گھوڑے تبدیل کیے ہیں، کسی گھوڑے میں ہمت نہیں تھی کہ اس سرزمین پر چل سکے. مولا حسین اس گھوڑے سے اترتے ہیں اور علاقے والوں سوال کرتے ہیں، بتاؤ اس مقام کو کیا کہتے ہیں؟ ایک شخص آگے بڑھا کہا کہ فرزند رسول اس مقام کو غازریہ کہتے ہیں. مولا حسین نے نام سنا، پھر سوال کو اپنے دوہرایا، بتاؤ اس مقام کا کیا کوئی دوسرا نام بھی ہے؟ کسی نے کہا فرزند رسول میں نے سنا ہے کہ اس کا نام شق فرات بھی ہے، فرات قریب ہے، اس کا نام شق فرات بھی ہے. مولا فرماتے ہیں کہ کیا کوئی اور نام بھی ہے؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ امام کسی اور نام کی تلاش میں تھے، جو آدم نے بھی سنا تھا، نوح نے بھی سنا تھا، موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم نے سنا تھا، اور سارے کے سارے ائمہ نے سنا تھا. امام فرماتے ہیں کوئی اور نام بھی ہے؟ ایک شخص آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے کہ ہاں مولا اس کا نام نینوا بھی ہے. اب جب بار بار سوال ہوا اور کسی کے جواب کو امام گویا مطمئن ہو کر قبول نہیں کر رہے تو پھر ایک بزرگ آگے بڑھتا اور ہمت کرتا اور کہتا ہے فرزند رسول میں بیان کروں، اس سرزمین کو میں نے سنا ہے کہ کربلا بھی کہتے ہیں. مولا حسین نے کربلا کا نام سنا، عباس کو حکم دیا، بھیا عباس ہمارے خیمے یہیں پر لگیں گے. مولا عباس کو حکم دیا جاتا ہے خیمے لگانے کا، خیمے لگائے گئے. لیکن شہزادی زینب نے جب اس آب و ہوا کو محسوس کیا تو دیکھا کہ سرخ آندیاں چل رہی ہیں اور ایک عجیب سی بو محسوس ہو رہی ہے. شہزادی زینب بھیا حسین کو بلاتی ہے اور کہتی ہے، حسین مجھے اس آب و ہوا میں تیرے خون کی بو محسوس ہوتی ہے. بھیا اس جگہ کو چھوڑ کے چلے جائیے. مولا حسین فرماتے ہیں، بہن زینب ہمیں تو اسی مقام کے لیے بلایا گیا تھا اور یہیں پر ہمارے خیمے لگیں گے. جو علاقے والے سے ان سے کہا جاتا ہے کہ ہم یہاں پر رہنا چاہتے ہیں، کچھ دن قیام کرنا چاہتے ہیں، یہ جگہ ہمیں فروغ کر دو. سارے عاشقان اہل بیت تھے، بنی اسد والے تھے، یہ پہلے ہی سے عاشق علی تھے. کہتے مولا ہماری تو خوش قسمتی ہے کہ آپ ہماری سرزمین پر آئے، ہماری طرف سے ہبہ اور تحفہ قبول کیجیے. مولا کہتے ہیں نہیں، تحفہ تمہاری طرف سے نہیں ہوگا، یہ تحفہ ہماری طرف سے ہوگا، میری طرف سے تم تحفہ قبول کرو. مولا نے 60,000 درہم کے اندر وہ زمین خریدی، اس کے بعد ہبہ کر دی. لیکن جب ہبہ کی ہے تو کچھ شرطیں رکھی ہے، میں تمہیں 3 شرطوں پر یہ زمین ہبہ کرتا ہوں، اور شرطیں ایسی ہیں کہ جیسے وصیت نامہ معلوم ہوتا ہے. مولا حسین نے پہلی شرط بیان کی، کہ بنی اسد والو جب ہم یہاں پر مر جائیں، ہمیں قتل کر دیا جائے، اور کوئی زائر حسین ہمارے مکان کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے، اسے بتا دینا کہ یہ قبر امام مظلوم ہے. دوسری وصیت کی، دوسری شرط رکھی، کہ جب ہمارا کوئی زائر آئے تو یاد رکھنا اس کے لیے 3 دن تک کھانے کا بھی انتظام کرنا، 3 دن تک پانی کا بھی انتظام کرنا. میں کہوں گا آقا حسین 3 دن کا کھانے اور پانی کا انتظام کیوں کر رہے ہیں؟ شاید بتائیں گے جب 7 محرم کی تاریخ آئے گی تجھے پتا چلے گا کہ میرے بچوں کو 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کیا گیا. اس لیے جب کوئی ہمارا عاشق آئے تو اسے بھوکا نہ رکھا جائے، اسے پیاسا نہ رکھا جائے. اور پھر آخری شرط رکھی، اے بنی اسد والو اگر یہ اشقیا ہمیں یہاں پر شہید کر کے چلے جائیں اور ہمارے لاشوں کو دفن نہ کریں، تم آگے بڑھنا اور ایک ایک کے لاشوں کو دفن کر کے چلے جانا. وصیتیں مردوں سے مکمل ہوئی، کہا اپنی عورتوں کو بلاؤ. عورتیں آئی، آقا حسین کھڑے ہوئے اور کہا مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ میں زینب کا بھائی حسین ہوں، میں ام کلثوم کا بھائی حسین ہوں، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا حسین ہوں. اگر تمہارے مرد ہماری یہ ہمت نہ رکھے کہ ہمارے لاشوں کو دفن کر سکیں، تم آنا ایک گھڑا کھودنا اور ساری لاشوں کو اس میں دفنا کے چلے جانا. عورتوں سے وصیتیں مکمل ہوئی، پھر کہا اپنے بچوں کو پیش کرو. جب چھوٹے چھوٹے بچے آئے، آقا حسین بڑی نرمی سے آگے بڑھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ کیا مجھے پہچانتے ہو؟ میں علی اصغر کا باپ حسین ہوں، میں سکینہ کا باپ حسین ہوں. اگر تمہارے ماں باپ کسی خوف سے ہمارے لاشوں کو دفن نہ کریں تو ایک مشت خاک اٹھانا اور ہمارے لاشوں پر ڈال کے چلے جانا. بس حسین کی وصیتیں مکمل ہو گئی، لیکن میں ایک درخواست بنی اسد والوں سے کروں گا. اے بنی اسد والوں، تم نے آخری وصیت تو سن لی کہ ہمیں لاشیں دفنانے ہیں، لیکن اتنا سوال آقا حسین سے کر لینا، مولا ہم لاشوں کو پہچانیں گے کیسے؟ بس شاید بنی اسد والے کہیں ارے سوال یہ کیوں کریں، ہم تو پہچانتے حسین کا چہرہ کیا ہے، ہم جانتے کہ حسین کا لباس کیا ہے، ہم خوب پہچان لیں گے. لیکن مرض کرو اے بنی اسد والوں، جب شام غریب آئے گی کوئی لاش ایسا نہ ہوگا کہ جس کے سر باقی ہو، جس کا لباس باقی ہو. اے بنی اسد والوں، جب تم لاشیں دفنانے کی کوشش کرو گے کسی کے لاشے کو پہچان نہ سکو گے. دور سے ایک بیمار امام آئے اور بتائے گی میرے بابا حسین کا لاشا ہے، یہ میرے چچا عباس کا لاشا ہے، یہ میرے بھیا.
وسيعلم الذين ظلموا آل محمد ایام قلبی قلبون. پالنے والے تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ان آنسو کو رمال سیدہ میں جگہ عنایت فرما. پالنے والے ان آنسو کا واسطہ، اس مجلس حسین کا واسطہ، ہمارے تمام گناہ کبیرہ صغیرہ کی مغفرت فرما. جمعے کے دن کل امام زمانے سے متمسک رہنے کا دن ہے، پالنے والے کل کے روز ہمیں زمانے کے امام کے دیدار سے مشرف فرما. پالنے والے بحق محمد و آل محمد، جو رزق کی پریشانی میں مبتلا ہوں ان کے رزق حلال عطا فرما، جو رزق حلال کمار ان کے رزق میں برکت و وسعت عطا فرما، بیماروں کو مریضوں کو شفائے کلی نصیب فرما. پالنے والے جو اولاد چاہتے ہیں اور اولاد نہیں ہو سکی ہے، پالنے والے تجھے علی اکبر علی اصغر جیسی ہستیوں کا واسطہ، انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. پالنے والے بحق محمد و آل محمد،
ہم سب کو زیارت کربلا معلا نصیب فرمائے، ہم سب کو زیارت جنت البقیع نصیب فرمائے، ہم سب کو ہر سال چاردہ معصومین کی زیارت نصیب فرمائے، اپنی آخری حجت امام عصر و زماں کے ظہور میں تعجیل